हैशटैग लेटर फॉर यू सोशल मीडिया पर उस वक्त गर्दिश में आया कि जब रहबर-ए-मौज़म इनकलाब इस्लामी ने अपने एक ख़ास पैगाम में मगरबी नौजवानों को मुखातिब किया, एक ऐसा पैगाम जिसमें उन नौजवानों से इस्लाम को उसके असली मंबे यानी कुरान से समझने की सिफारिश की गई। एक ऐसा लेटर जिसको बहुत से मीडिया ज़राए ने दौरे हाजिर का एक अनोखा पैगाम करार दिया। ताजुब की बात यह है कि ये इस दौर का पहला लेटर नहीं जिसे रहबर-ए-मौज़म ने किसी ख़ास मिल्लत के नाम उसकी इस्लाम से बेहतर आशनाई से मुतलिक लिखा हो, बल्कि 30 साल पहले रहबर-ए-कबीर-ए-इनकलाब-ए-इस्लामी इमाम खुमैनी ने इसी किस्म का एक लेटर पाकिस्तानी कौम के नाम लिखा था।
मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं, अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है, इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है।
अंग्रेज़ी इस्तेमार से 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक 70 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक जमहूरियत के कदम इस मुल्क में लड़खड़ा रहे हैं। जमहूरियत के नफाज की इस कोशिश में अब तक इस मुल्क में 3 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है और चंद मरतबा इसकी नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई मरतबा पाकिस्तान के आइन में बेजा तरमीमात के ज़रिए हर डिक्टेटर ने पाकिस्तान के आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की है। 1977 में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान को फ़िक्ह हनफिया के मुताबिक इस्लामिसाइज करने की नाकाम कोशिश का ये अरसा 11 सालों पर मुश्तमिल है कि जिसके नतीजे में मुल्क में वहाबी और तकफीरी फ़िक्ह परवान चढ़ती है। ज़ियाउल हक की इस पॉलिसी के रद्द अमल में मिल्लत तशय्यो जनाब शेख मुफ्ती जाफर की क़्यादत में शियों के लिए नफाज़ फ़िक्ह जाफरिया के लिए जद्दोजहद का आगाज कर देती है।
ज़िया का अदा ये था, दावा ये था बज़ाहिर कि वो पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं उनकी इस्लामाइजेशन करेगा।
वो असल में प्रेशर था ना कि ज़िया इस्लाम नाफिज कर रहे हैं, तो फिर एक तंजीम साजी का शूर पैदा हुआ कि हम अपना एक अदारा बनाएं, तंजीम बनाएं मुल्क भर में, ताकि अगर ज़िया उल हक शिया नुक्ता नज़र को अप्लाई ना करें तो उसके रस्मी तौर पर हम उसके लिए कोशिश करें, मुबारजा करें, उसके लिए जद्दोजहद करें। उस जद्दोजहद के लिए एक अदारे की ज़रूरत थी, इसलिए उस अदारे का नाम भी, तंजीम का नाम ही तहरीक नफाज़ फ़िक्ह जाफरी रखा गया था।
मुफ्ती साहब ने ये वहाँ प्रेसिडेंट ज़िया और हुकूमत पाकिस्तान के सामने ये अहदा किया था और उनसे ये वादा लिया था कि जो भी इस्लामाइजेशन की तहरीक होगी, जितने भी कवानीन बनेंगे वो एट रैंडम नहीं बनेंगे, बल्कि पाकिस्तान में जो मिल्लत जाफरिया के अफराद हैं उनके लिए शिया फिक के मुताबिक कवानीन बनाए जाएंगे।
1979 से पहले तशय्यो कोई इज्तमाई फिक्र नहीं रखता था, उस तरह ज़्यादा से ज़्यादा एक दीनियात, शिया दीनियात का एक मुतालबा था।
6 जुलाई 1980 को जो कन्वेंशन हुआ उसके 2 मौजूआत थे, एक तो एहतजाज शहीद बाकर सदर की अलमनाक शहादत पर और उनकी मशीरा मोहतरम आमना बिनतुल हदा की शहादत पर, और दूसरा ये कुछ जो ज़कात और उशर आर्डिनेंस नाफज किया गया इस पर एहतजाज करना।
बाद में इस प्रोग्राम को शिया कन्वेंशन में तब्दील कर दिया गया और हकीकी मानों में वो तहरीक नफाज़ फ़िक्ह जाफरी की जद्दोजहदी शुरू हो गई।
उनका एक ही डिमांड थी, उनकी डिमांड थी कि जो कवानीन बिल्कुल ये ज़कात और उशर आर्डिनेंस जो बनाया गया हमारे नज़दीक हमारी फ़िक्ह के मुताबिक इसकी जुज़ियात जायज़ नहीं है, इसे फ़िक्ह जाफरिया के मुताबिक हमें इस्तिस्ना दिए जाए, हमारे पैसे नहीं काटे जाएँ बैंकों में, हमारे यहाँ ज़कात का निसाब दीगर है उसके मुताबिक हमसे ज़कात ली जाए और उशर भी लिया जाए।
सेक्रेटेरिएट का घेराव एक पूरा 24 घंटे तक शियों ने सेक्रेटेरिएट का घेराव जारी रखा। फिर सुबह अगरचे बाद का ख्याल है कि सख्ती भी करने का उनका प्रोग्राम था, एम्बुलेंसें आ गई थी, फ़ौज आ गई थी, सब कुछ आ गया था, ہمارا وفد گیا ملاقات کے لیے تو ضیاء الحق نے ہمارے مطالبات کو مان لیا۔
جس وقت ضیاء الحق یہاں اپنے اقتدار کے بقا کے لیے پاکستان کو اپنے من پسند اسلام میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی وقت ایران میں امام خمینی کی قیادت میں حقیقی انقلاب اسلامی اپنی کامیابی کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ حقیقتاً پاکستان میں ملت تشیع کے اس جدوجہد کا انقلاب اسلامی سے کیا رابطہ تھا، اور کیا یہ تحریک کسی بھی طرح انقلاب اسلامی کے تحت تاثیر تھی یا نہیں۔ البتہ بین الاقوامی میڈیا نے اس کو اپنی نظر سے بیان کرتے ہوئے ایک انوکھا رنگ دینے کی کوشش کی۔
شاید سرخیاں لگتی تھیں اخباروں کے اندر، موٹی سب سے جو بڑی سرخی ہوتی انقلاب اسلامی، اتنے مارے گئے، اتنے شہید تو نہیں لکھتے ہوں گے، فلاں چلا گیا، شاہ چلا گیا، شاہ پر اختیار آ گیا، اتنے لوگوں نے استعمال کیا، جلوس نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں، چونکہ ہمیں تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، یہ ظاہر روزنامے ہی اس وقت کے وسیلہ تھا۔
ایران کے فوراً بعد جو پہلا زیادہ اثر ہوا وہ وہی ہماری 1980 کی کنونشن کا ہوا ہے، جس میں کہا گیا کہ یہ شیعہ جو ہے نا بہت آگے جا رہی ہے اور اس کے انقلاب کی نتیجے، بلکہ بعض چیزوں نے لوگوں نے ذرائع ابلاغ میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ 79 کے انقلاب کے، امام خمینی کے انقلاب کے نتیجے میں شیعہ پاکستان میں حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے حکومت میں قبضہ کر لیا۔
تحریک پاکستان کی ایک سنتی اور روایتی تحریک تھی، جس کے انقلابی افکار کے ساتھ امام خمینی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی جڑی ہوئی نہیں تھی۔
تحریک کا تعلق نہیں تھا یا وہاں پورے پاکستان کے اندر
جو لیڈرشپ تھی، جو قیادت تھی اس وقت، جس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا، ان کا کوئی انقلاب کے ساتھ، امام خمینی کے ساتھ کوئی فکری تعلق نہیں تھا اس طرح سے۔
اب اس کو یہ کہ ہم اچانک اس پوزیشن میں نہیں تھے، حتیٰ کہ مولانا صدر حسین بھی کہ یک دم یہ اعلان کر دے کہ ہم تحریک کو شیلف کر دیتے ہیں، کہ ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت زندہ رکھنا یہ وقت کا تقاضا تھا۔ جب اتنی بڑی موومنٹ بن چکی تھی تو پھر اس کو یک دم آپ زندہ درگور نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک سوچ تھی، ایک فکر یہ تھی کہ مفتی صاحب کو اس کا سرپناہ رب بناتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے آہستہ 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 چلتی رہے گی، لیکن ہم ایجوکیشن پالیٹکس میں نہیں جائیں گے۔ یہ اس وقت جہاں ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں اس وقت ہماری سوچ کی یہ انداز۔
کچھ ادارے حتیٰ مفتی صاحب کے زمانے میں بنے، ایک آدھ ادارہ بن ہی نہیں سکا، اس کے بعد آئین بنایا گیا، ادارے بنائے گئے، لیکن ایک آدھ ادارہ جس نے قیادت کا انتخاب کرنا تھا وہ بن ہی نہیں سکا مفتی صاحب کے زمانے میں۔
پھر 1983 میں ان کا انتقال ہو گیا، 1983 لے کے فروری 1984 تک پھر بالکل ایک ویکیوم تھا۔
اس ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے مفتی صاحب کے بعد قیادت وجود میں نہیں آ سکی۔
بر وقت سپریم کونسل کا اجلاس نہیں ہوا اور یوں دشمن کو موقع ملا اور انہوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ اپنی مرضی کا ایک قائد بنا دیں۔ اس کے لیے اسلام آباد راولپنڈی میں میٹنگ ہوئی علی مسجد میں، جس میں بعض آرمی کے ریٹائرڈ جرنلز تھے اور دوسرے لوگ تھے جو ضیاء الحق کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے وہاں پر باقاعدہ علی مسجد میں جب میٹنگ ہوئی، مختلف علماء اس میں شریک ہوئے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے شیعوں کا قائد علامہ حامد علی موسوی کو بنایا جائے گا۔
پھر جو ہمارے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائم مقام صدر جو تھے سربراہ، وہ مولانا صفدر حسین سے ایک علماء کی ٹیم نکلی جس میں ایڈوکیٹ بھی تھے، علماء بھی تھے، انہوں نے پورے ملک میں اندر وہ ادارہ بنایا کراچی سے لے کے پاڑا چنار تک، جس نے قیادت کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر جو ادارہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور یہ نیا ادارہ بنا، ان کا اجلاس اسی رد عمل کے طور پہ، کہ ادھر تو دیکھیں ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، اسی رد عمل میں پھر فوری طور پہ بکھر میں دوبارہ کنونشن ہوا۔
اس میں وہاں علماء جمع ہوئے، لہذا جب دیکھا کہ بھائی پنجاب کے کسی بھی عالم دین کے لیے اب گراؤنڈ نہیں رہی قیادت کی، تو پھر شہید قائد کو، جو بظاہر عام لوگوں میں ناشناختہ شخصیت تھے پورے پاکستان کے اندر، ان کو پاڑا چنار میں تو لوگ جانتے تھے، ممکن ہے بعض علماء بھی جانتے ہوں، اور اس وقت اپنے میں سے سب سے کم عمر عالم دین، جوان ترین عالم دین، یعنی علامہ عارف حسین الحسینی قدس سرہ کو قائد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ منتخب کیا گیا اور اعلان بھی کر دیا گیا۔
تو شہید نے جو مجھے خود، میں نے ان کی زبان سے کئی مرتبہ سنا کہ میں جب اپنے پارا چنار سے سنا تو میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ دی جائے گی۔
تو انہوں نے بولا نہیں بابا، میں کدھر راضی ہوں اس کے لیے، یہ نہیں ہوتا ہے، پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، میں اور قائد۔ میں نے بولا نہیں، اس اخبار میں جو لکھے ہے اس میں کچھ ہے، یہ ہمیں اندیشہ پڑ گیا، اگر آپ ادھر قائد کی حیثیت سے چلے گئے تو ہمارے پارا چنار کے مسائل کے لیے ہم کیا کریں گے، آپ ہی کے پیچھے تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بھی گئے تو پھر ڈسپرس ہو جائیں گے.
تو اس میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ عارف حسین حسینی کو مطلب مفتی جاب صاحب کی جگہ رہبر شیعیان منصب کر لیا گیا. تو ایک منٹ میں جملہ مکمل کر, تو وہی میرے دل میں ایک ایسی زبردست ایک لہر پیدا ہوئی کہ یہ جو ہماری فکر تھی کہ نام تحریک کو ڈمپ کر دیں گے یا اسے بالکل ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے, میں کہا یہ اب نہیں ہو سکے گا. حالانکہ میں شہید کو اتنا نہیں جانتا تھا اس وقت, بعد میں زیادہ تر ہو, تو میں کہا اب یہ نہیں ہو سکے گا, اب تحریک جو نا خود بخود اٹھ جائے گی.
کسی طرح شہید کا نام آیا, اور چونکہ داخلی ہمارے حالات تشیع کے آپس گروہ کا بھی مسائل تھے, اور پھر خود ضیاء اللہ کا اور اس وقت کے وہ جو حالات ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنا تھا, تو اتفاق سے سید آل حسین آل حسینی کا نام آ گیا اور سب نے قبول کر لیا اور شہید کے قیادت کا سلسلہ شروع ہو گیا.
میرے لیے نعرہ مت لگائی, میں اہلی اکتا آپ نعرہ لگاتے اپنے مولا اپنا کے لیے, امام زمان کے لیے, فقہ امام سعدی کے لیے, اور پھر ان ائمہ کی وارث امام زمان کی نائب برحق خمینی کفر شکان کے لیے, جس نے مجھ اور آپ کو یہ جرأت دے دیا کہ ہم اپنے حق کے لیے میدان میں نکل سکتے ہیں, اس کے لیے نعرہ لگائیے.
لیکن بہت جلدی یہ ان کی مطلب قوت جذبہ تھی کہ بہت جلدی لوگ ان کے میں اندر کشش کے طور پر کھینچے چلے آئے, بالخصوص نوجوان طبقہ. نہیں اپوزیشن اتنی ٹھوس, سوائے حامد علی موسوی یا اس کے ایک چھوٹے سے گروپ کے, ان کے علاوہ نہیں تھی. اور کوئی کسی نے ایسا کہا نہیں, یہ کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا, کوئی ایسی ٹھوس بات اور نہیں آئی سوائے حامد علی موسوی گروپ کے.
اپنی قیادت کے آغاز ہی سے عوام سے براہ راست رابطے کا ایک سلسلہ اپنے دوروں کی شکل میں شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے دور دراز اور دور ترین نقاط تک گئے.
تو نوجوان والہانہ گاڑی کے آگے دوڑتے تھے, گاڑی کو چومتے تھے. تو میں نے کہی تھا کہ شہید رو پڑتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں جو یہ کر رہا ہے. مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے کہا کہ قاسم صاحب ان بچوں کو سمجھائیں کیسا نہ کریں, میں اس قابل نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. تو میں کہاں روک سکتا تھا ان
کہ شہید جب جاتے تھے تو شہید چونکہ نماز شب بھی پڑھتے تھے, اذکار بھی پڑھتے تھے, شہید عرفان عرفانیات میں بہت اعلیٰ مقامات پر تھے جو امام خمینی کے شاگرد تھے.
انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی, جو شہید کو دیکھ لیتا تھا, جو شہید سے مل لیتا تھا, جو شہید کی گفتگو سن لیتا تھا, جو شہید کے پاس بیٹھ جاتا تھا, وہ شہید کا گرویدہ ہو جاتا تھا, وہ عاشق ہو جاتا تھا.
یعنی کل کے نوجوان صرف اس فکر میں تھا کہ وہ اسکول میں درس پڑھ کے سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما لے کے زندگی کے لیے ارتزاق کے لیے کچھ مثلاً کام کر لیں, لیکن آج کل طالب علم اسکولیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھی مد نظر رکھا ہے, اور وہ جس طرح ظاہری معلومات کی زیادتی کے لیے خوشحال ہے, اسی طرح تہذیب نفس کے لیے اور خدا کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے اس مقصد میں بھی کوشش کر رہا ہے.
وہ جی تھے بہت دراز کد تھے، خوبصورت تھے، جوان مرد تھے صحیح میں، اور بڑی تمکنت تو وجاہت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن رات کے وقت وہ ایسے روتے تھے، اور پھر نماز شب کے بعد نماز واجبہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ تھوڑا قرآن پاک پڑھتے تھے اور پھر استراحت کرتے تھے۔
چونکہ عارف الحسینی شہید کی ایک بڑی واضح خصوصیت تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو سامعین کے قلوب پر ان کی گفتگو اثر کرتی تھی، وہ براہ راست لوگوں کے دل میں جا کر لگتی تھی بات، اور شہید عارف الحسینی اپنے مخاطبین کے دلوں کو متاثر کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔
قاری دعائے کمیل، کیونکہ شہید کو جب جتنے بھی پروگرام میں ہم نے دیکھا، شب جمعہ تھی، شہید خود دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے۔
ایک ان کی عظمت کی ایک وجہ یہ سفر ہے جو شہید و شہدا کی، کیونکہ وہ شہید و شہدا میں بھی بہت زیادہ ان کے نام آتا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ان کے آنسو گر جاتے تھے، اور بہت اچھے پرائم میں ان کے مصائب پڑھتے تھے۔
الہی من لی غیرک، اے خدا اس وقت کی کفر ہر طرف سے ہم پر ہجوم کیا ہوا ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اور میں یہ کہوں کہ ہمارے رہبر خمینی عظیم بھی جمران میں بیٹھ کر خدا کے سامنے حضور میں یہی جملہ کہہ رہے ہیں، الہی من لی غیرک۔ ایک طرف روس نزدیک آ گیا ہے، دوسری طرف ہندی گاؤں پرست دھمکیاں دے رہے، تیسری طرف امریکی شیطان بزرگ خلیج کی پان میں اپنا بیڑا لا کر ہمیں اور ہماری بھائیوں کو دھمکیاں دے رہے۔ خدایا ہم مسلمانوں کا سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے، الہی من لی غیرک، الہی وربی من لی غیرک۔
دعاؤں اور قرآن کی تلاوت سے لے کر مجالس اور محافل کے انعقاد تک اکثر علماء یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ علامہ عارف اپنے آپ کو صرف انہی کاموں تک محدود رکھیں گے، لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف عارف الحسینی نے نہ صرف اس قسم کی مجالس اور محافل منعقد کیں، بلکہ ان مجالس اور محافل کے اصلی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام میں انقلابی جد و جہد اور سیاسی شعور کی بیداری کا کام شروع کر دیا، جسے علامہ عارف حسینی نے نہ صرف داخلی امور میں وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے خلاف سخت موقف اختیار کر کے، بلکہ دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا کر عملی طور پر عوام کے لیے بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں علامہ عارف حسینی کی آواز کو کوئی دبا نہ سکا۔
86 میں حضرت آیت اللہ خامنہ ہی پاکستان تشریف لائے، اس وقت وہ صدر تھے، کہ جب شہید لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے استقبال کے حوالے سے، تو ان کو اندر بلایا گیا کہ آپ بھی اندر جو پاکستان کی مقتدر شخصیات استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی ان کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہوں، لیکن شہید نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہی ان کا استقبال کروں گا۔ دیکھیے، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف 4 سال کے عرصے میں شہید عارف الحسینی نے پاکستانی تشیع کو یہاں سے لے جا کے چوتھے آسمان تک پہنچا دیا، فکری لحاظ سے، ویژن کے لحاظ سے، قومی معاملات میں اپنے نقش اور کردار کے لحاظ سے، حکومتوں کے سامنے کھڑا ہونے کے حوالے سے، شعور دینے کے حوالے سے، امام خمینی کی فکر کو پاکستانی معاشرے کے اندر ان کی روحوں تک پہنچانے کے حوالے سے
بہت گہرا رابط تھا امام خمینی کا۔ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بہت سے طلاب جو پاکستان کے تھے اس وقت حوضۂ میاں نجف میں، وہ بہت معترض تھے کہ آپ ہمارے لیے مشکلات ایجاد کریں گے، ہمارا شہریہ ختم ہو سکتا ہے، یہاں کی حکومت کے خلاف، ایران کی حکومت کے خلاف۔ یہ تو جب امام خمینی وہاں سے پیرس چلے گئے تو عارف حسینی کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا، وہ یہاں قم آ گیا، قم میں آ کے انہوں نے پھر یہاں کے تظاہرات میں دوسری چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کیا، پھر یہاں کی حکومت سے ایران نے بھی ان کو ملک بدر کر دیا اور وہ پر اچنار چلے گئے۔
امام خمینی کو متعارف کرم ایجنسی میں آگاہی شہید نے کیا، پھر انقلاب سے باخبر ہو گئے کہ ایسی ایک کام ہے، امام خمینی کو جل وطن کیا گیا ہے. یہ داستانیں ہم غائی شہید سے سن رہے تھے, وہی انہوں نے شروع کیا ہے, پہلے نہیں تھا. کہ اس زمانے میں ادھر یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے, تو وی سی آر پیدا کیا تھا, ایک ٹی وی اپنے کمرے میں لگایا, تو امام خمینی کے متعلق ہمیں وہ چلا رہے تھے کہ امام خمینی کو یہ لوگ سمجھ جائیں امام خمینی کون ہے. اور تو جتنے بھی جنگوں کے بھی وہ ہوتے تھے, ان کے انقلاب کے, وہ جو شاہ ایران کے خلاف جو وہ جلوس سے نکلتے تھے, وہی کیسٹ چلاتے تھے.
اگر تاریخ کے اوراق آپ ذرا پلٹیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام خمینی کا جب انقلاب آیا تو پاکستان کے اندر وہ جو تشیع سیاہ ہے, روایتی تشیع, اس کے حامل بہت سارے علماء نے فتوے دیے تھے کہ امام خمینی کی تقلید اب جائز نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. ایک ایسے جمود زدہ معاشرے کے اندر اس جمود کو توڑ کر جوانوں, اہل دانش اور اہل فکر تک امام خمینی کے پیغام کو پہنچا کر اس پیغام کو اس کی روح کا حصہ بنانا, یہ خاصہ ہے شہید عارف الحسینی کا.
اب یہ جب شہید نے میدان عمل میں مار کا مان لیا, ہر جگہ تنظیم قائم ہو گئی, شہید کے ساتھ لوگ مل گئے, عملی طور پہ حامد جی مسی فیل ہو گیا, اس کے بعد شہید کا جو دوسرا مرحلہ تھا, شہید جب قائد بنے تو فوراً شہید سے مطالبہ کیا کنونشن بلایا جائے. شہید سے یہ کہا گیا, شہید نے کہا میں کنونشن نہیں بلاؤں گا, میں ابھی بنیادی کام انجام دوں گا.
لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وقت مرزم پاکستان, مستضعفین پاکستان ایک بہت وحشیانہ اور بے عدلانہ نظام کی گرفت میں ہیں, ہم اس نظام کو عوض کریں گے.
اے خمینی عظیم, اے خمینی کفر شکن, اے خمینی کبندہ شرق و غرب, اے خمینی وارث ائمه اطہار, اے خمینی نائب برحق امام زمان, اگر آپ نے ایران کی سرزمین پر اسلام کا نعرہ بلند کر دیا تو ہم نوجوانوں نے پاکستانی اسلامی میں اسلام کو نافذ کرنے کا عزم کر دیا۔
علامہ عارف حسینی کے قیادت کے اس دور میں جب وفاق العلماء اور جمعیت علماء جعفریہ جیسے ادارے منظم ہونے لگے اور تمام تنظیمی معاملات پر آپ کی گرفت اور عوام میں آپ کی مقبولیت بڑھنے لگی تو آپ نے قرآن و سنت کے نام پر ایک کنونشن بلایا۔ اکثر افراد کو کنونشن کے اس نام پر اعتراض تھا کہ اس کا نام قرآن و سنت کی بجائے قرآن و عطرت کیوں نہیں رکھا جا رہا۔ علامہ عارف حسینی اس بات پر مصر تھے کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمارا پیغام پوری پاکستانی قوم کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ اسی لیے اس عظیم کانفرنس کا نام قرآن و سنت رکھا گیا تاکہ مذہب کی تفریق سے بالا تر تمام مسلمانوں کو اپنی طرف جذب کر سکے۔
تو یہ طے کر چکے تھے کہ ہم قرآن و سنت کانفرنس میں نعرے پاکستان پہ کریں گے، لیکن اور 6 جولائی کو کریں گے، 6 جولائی 1987 کو۔ 4 یا 5 یا 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور سارے کارکنوں کو، 10-15 کارکن جو سینئر تھے، یہ وہاں انتظامات دیکھنے گیا، جائزہ لینے گیا۔
اور عرض کیا شہید سے کہ جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بننا بہت مشکل کام ہے، اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے؟
اس کے بعد آغا صاحب نے کہا کہ دیکھو میرے عزیزو، آپ جو بات کر رہے ہو بات صحیح کر رہے ہو، غلط نہیں کہہ رہے ہو، آپ نے جو سوچا ہے سمجھا ہے صحیح سمجھا ہے، اور آپ نے بات کیا ہے عقل کی بنیاد پر، انسان عقل کی بنیاد پر ایسے ہی سوچتا ہے، اور آپ نے صحیح سوچا، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ توکل کی بنیاد پر کیا، مجھے اپنی خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔
تو شہید نے کہا کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ کام یہی ہونا ہے، کہ اتنی کثیر تعداد میں شیعہ قوم کے باہر تک بھی جگہ نہیں تھی، اتنی کثیر تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے،
یعنی ایک شیعت کی داغ بیٹھ گئی تھی، کتنا بڑا جلسہ ہوا تھا وہاں، پر فرشتے آ گئے، کیا ہوا تھا، اور پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔
شہید نے اس میں کہا کہ ضیاء الحق نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسلام کو نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اب یہاں دو راستے ہیں، یہ شہید کے اپنے کلمات ہیں لکھے ہوئے ہیں، یہاں دو راستے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم بھی اپنے تحریک نفاذ فقہ جعفری کا مطالبہ واپس لیتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ڈبل محسوس کریں، اب جب کہ ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ میں اسلام ہوں، ہم انشاءاللہ اسلام کے نفاذ کی بھی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آئیں گے، اور ہم یہ دوسرا راستہ اختیار کرنے لگے۔ اور اس کے بعد شہید نے کہا کہ ہمیں سیاست میں دخل ہے، ہمیں اقتصاد میں دخل ہے، ہمیں قومی اداروں میں دخل ہے، اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، ہم کسی طاقتوں کو اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ کے فیصلے کہیں باہر نہیں کرنے دیں گے، اور یہاں سے ایک سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا شہید کا، ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ملت تشیع اجتماعی۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنی شیعی تشخص کو حفظ کرتی ہوئی اتحاد بین المسلمین کو مد نظر کر چلاتی ہیں، بنا بر این اتحاد بین المسلمین سے بھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ بن جائے، بلکہ اتحاد بین المسلمین سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سنی سنی بن کے شیعہ شیعہ بن کے رہے، لیکن ہمارے درمیان کچھ مشترکات ہیں، توحید قرآن ہو یا معاد ہو یا ختم نبوت ہو، ان مشترکات کے خاطر دشمن مشترک جو کفر ہے اس کے مقابلے میں متحد ہو جائے، شیعہ اپنی تشخص کو برقرار رکھے اور سنی اپنی تشخص کو برقرار رکھے۔
اور اب شہید نے اپنے کسی خاص انداز میں سیاست میں وارد ہونا تھا، اور ساتھ یہ کام بھی جو میں کہہ رہا ہوں شروع سے ساری میری گفتگو اس پہ، اس کو کسی حد تک وہ بار بار اس پر تکرار کر کے کسی منزل تک لے جا کے سنی کافرین کے آگے رکھتے، اور یہ منظر پاکستان کی سرزمین پہ نظر آنے والا تھا کہ ایک شیعہ عالم دین ہے، معمم ہے، ابا قبا میں ہے، اور جانے پہچانے ہیں، اور امام خمینی کے یا انقلاب کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ظاہر ہے، مگر وہ سنی عوام کو ایڈریس کرتے، ان کے ساتھ سنی خواص بیٹھے ہوتے، شیعہ مطلب جو سیاست مدار ہیں وہاں کے، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے سٹیج سے، اور آگے سنی عوام ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ یہ بندہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ منظر آسمان نے دیکھنے والا تھا فلک میں، اس کو دشمن نے باور کر لیا۔
وہ دور تو ایسا تھا کہ شہید عارف الحسینی نے 4 سالہ اپنے قیادت کے دور میں پاکستان کے تشیع اور تسنن دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ، ظلم، استعمار، امریکی سامراج، برطانوی سامراج اور صہیونی حکومت، ان کے مقابلے میں قوم کو اس طرح سے بیدار کر دیا تھا کہ اس زمانے میں اگر تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لبنان کی حزب اللہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے آئیڈیل پاکستانی قوم ہے۔
شہید نے جو آگاہی پیدا کی تھی لوگوں کے اندر، اسلامی جو فکر تھی اور سوچ تھی، اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا کہ جو عملی شکل میں پاکستان کے مسائل کا حل اس کے اندر مضمر ہے۔ یہ جو سوچ تھی، یہ جب مذہبی حلقوں تک بھی یہ پہنچی، عوام تک بھی یہ بات پہنچی، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید اس نتیجے میں اس ملک کے اندر کوئی انقلاب، کوئی ایسی تحریک نہ شروع ہو جائے جس کے نتیجے میں کوئی انقلاب آ جائے۔
پاکستان میں ایک روایتی تشیع اور دوسری انقلابی تشیع۔ انقلابی تشیع کی نگاہ ایک ٹارگٹ کی طرف تھی، ایک ہدف کی طرف تھی، اور اس ہدف میں انقلابی تشیع نے امام خمینی کو اپنا سرخیل مانا ہوا تھا۔
اسی وجہ سے شہید عارف الحسینی اسی فکر کے، اور امام خمینی نے یہی فکر دی تھی امت مسلمہ کو کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، تو اس مبنے کو بالکل اپنے معاشرے میں آ کر انہوں نے نافذ کیا اور کہا کہ کوئی نظام نہیں ہے مگر ایک ہی ہمارا نظام ہے، اور وہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کا نظام واضح ہے۔ اللہ کا نظام ابھی لازمی بات ہے، اللہ کا نظام تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہاں ہے، تو قرآن کریم میں اللہ کا نظام۔
پاکستان کا معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر افسوس، صد افسوس، کہ چونکہ بانی پاکستان کو فرصت نہیں ملی، اس کے بعد جتنی بھی حکومت آئی انہوں نے اصلی مقصد کو بھول دیا۔ کوئی شرق کی طرف متوجہ رہی، کوئی غرب سے قانون کے لیے گدائی کا ہاتھ پھیلایا، مگر وہ جس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کیا وہ قرآن اور قرآن تھا۔
شہید عارف الحسینی جیسے علماء یہ فریضہ سمجھتے ہیں اپنا معاشروں کے اندر، یا شہید نمر جیسے علماء یہ فریضہ اپنا سمجھتے ہیں، شہید باقر الصدر جیسے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ربانی ہیں۔ عالم ربانی سے مراد وہ لوگ جو صرف رب کا پیغام دیتے ہیں۔
امام خمینی جب اٹھے تو امام خمینی نے اس تشیع کی ترجمانی کی جو طول تاریخ میں احیاء اسلام کا باعث بنی۔ پاکستان کے اندر شہید عارف الحسینی اسی کڑی کے ایک رسول، ایک پیامبر اور ایک سفیر تھے۔
تو ایران کے ساتھ زبردست قسم کی حمایت صدام کے مقابلے میں، سعودی عرب کے اندر وہ واقعات ہو گئے جس میں 400 حاجی شہید ہوئے، اور سعودی عرب کے سخت موقف، حج سیمینارز، ادھر امریکہ کے خلاف شہید کا جو موقف ہے، جو انقلاب کا موقف تھا، اور پورے پاکستان کے اندر مردہ آباد امریکہ، اور در و دیوار پہ مردہ آباد امریکہ، اور امام خمینی کے حق میں، ٹھیک ہے نا،
ایران کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو یا فلسطین و لبنان و لیبیا کا مسئلہ ہو یا عراقی مظلوم کا مسئلہ ہو، ان کو ہم اسلامی مسائل سمجھتے ہیں۔ لذا تحریک کے پلیٹ فارم سے ان مسائل پر اپنی موقف کی وضاحت اور ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے موقف کی تائید اور ان کی حمایت، یہ ہمارا پالیسی ہے، خصوصاً انقلابی اسلامی ایران کی ہم پہلے ہی سے تائید کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ کسی جگہ بھی کوئی بھی اگر انقلابی اسلامی ایران کے خلاف آواز اٹھ جائے گی یا ہاتھ اٹھ جائے گی یا کوئی اور قدم اٹھ جائے گا، تو ہمارے جوان ایسے ہاتھوں اور ایسے قدموں کو کاٹ دیں گے، اور انقلابی اسلامی ایران کی حمایت اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔
علماء راضی نہیں تھے کہ اس حد تک ہم امریکہ کی مخالفت کریں، اس حد تک ہم انقلاب اسلامی کی حمایت کریں، اور وہ سمجھتے تھے،
کون سے علماء،
اب وہ جتنے بھی
अभी भी मसलहत नहीं है,
जितने भी उलमा थे, जितने भी ग्रोह थे, हाँ जी अक्सरियत उसमें राजी नहीं थी।
एक महाज तो पहले से बना हुआ था आहमद अली मूसी साहब और उनके जो रफ़क़ाए कार थे उनके साथी थे, एक शहीद के अपने हामियों के अंदर से जिन्होंने शहीद को कायद बनाया था, शहीद के खिलाफ लोग उठे क्योंकि वो इमाम खुमैनी के ख़त को दुरुस्त नहीं समझते थे।
तो ख़त इमाम जो है यानी राह इमाम पे शहीद आरिफ अल हुसैनी चलते थे, उस पर रहे, और उस पर रहने की वजह से एक बड़ी तादाद क्योंकि इस दीन को नहीं रखती थी, मुतहज्जर थे। दो किस्म की फ़िक्रें थी शहीद के मुकाबले में, एक फ़िक्र तहज्जुर थी तशय्यो के अंदर, तशय्यो के अंदर दो फ़िक्रें, एक तहज्जुर थी और एक रोशन फ़िक्री थी इल्तकाती दीन। तहज्जुर ज़्यादा ख़तरनाक था, अलबत्ता इल्तकाती भी ख़तरनाक था। इल्तकाती दीन वो है रोशन फ़िक्र, गर्ब परस्त लोग जो गर्बी आइडियोलॉजी से ज़्यादा मानूस हैं, जमहूरियत और ये बातें करते थे।
आज़ादारी तो मनाती थी, आज़ादारी की रूह से बेखबर थी, आइम्मा से मोहब्बत तो करती थी लेकिन आइम्मा के हदफ से हटी हुई थी। उनकी निगाह में यजीद 61 हिजरी वाला यजीद था, उसके बाद अब जो है किसी यजीद के मुकाबले में खड़े होने वाली बात नहीं थी।
तंग नज़र दीन, महदूद दीन, चंद मसाइल में बस फर्दी मसाइल का दीन, न जालिम से नफरत, न जालिम से मुबारजा, न इस्तकबार से नफरत। तो ये जो दीन था ये शहीद के मुकाबले में था तहज्जुर।
अब इसका अलमनाक जो हिस्सा है वो ये है कि उस वक्त तहरीक थी, तहरीक ने एक जमात थी वफाकी उलमाए पाकिस्तान, ये लाहौर में बहुत मुनज़्ज़म थी और बड़ी मतलब इनका मकसद ये था कि उलमा की जमात है, असल नुमाइंदी जमात ये है क्योंकि इसमें सारे उलमा हैं और वो तो अवाम की जमात है, तो पहले उलमा जो फ़ैसला करेंगे वो मुहकम होगा और फिर तहरीक उसके ज़िमन में आएगी। वो खुद आरिफ हुसैनी भी वफाक के मेम्बर हैं, उन्हें चाहिए कि वफाक से मतलब रहनुमाई ले के चले, ये उनका मौक़िफ था बाकायदा ऑफिशियल।
लिहाजा बाकायदा इस तरह के इख्तलाफात, शहीद को टीज़ करना, तंग करना, कभी मीटिंगों में बिठा लेना और कह देना कि आप उलमा का एतमाद खो चुके हैं, उलमा आपके साथ नहीं रहे हैं, इस तरह की यानी कारशिकनियाँ, शहीद अमूमन अक्सर तनहा सफ़र करते थे, बहुत कम उलमा उनके साथ होते थे।
इसका मतलब क्या है, यानी खवास अगर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा ना करें, खवास अगर रहबरों को तारुफ ना करवाएं, खवास अगर लोगों को जाके ना बताएं कि खुमैनी क्या है, और खवास अगर ये ना जाके बताएं कि माँ खुमैनी में और सद्दाम जैसे में क्या फ़र्क है, तो फिर और कौन अवाम को जाके बताएगा। अवाम में शऊर भी खवास ने डालना होता है, और इस लिहाज से भी एक शहीद आरिफ अल हुसैनी या चंद उलमा हमें नज़र आ रहे थे कि जो अवाम को ये शऊर दे रहे थे, बकाया एक अक्सरियत जो थी उनके नज़दीक सद्दाम में और इमाम खुमैनी में कोई फ़र्क नहीं था।
इमाम खुमैनी उनकी मुकम्मल तईद कर रहे हैं और ये इन्होंने बिल्कुल बैठ के उनकी शदीद मुखालफत शुरू कर दी, यानी जामे रूहानियत पाकिस्तान ने, और चूँकि उस वक़्त अभी कोई ज़्यादा मदारस नहीं बने थे तो जामे रूहानियत पाकिस्तान ने शहीद का साथ देने से इनकार कर दिया। दूसरे साल
एक ऐसा प्रोपेगंडा शुरू कर दिया गया था कि कुछ फ़िरका परस्त अनासर वहदत उम्मत की बात करने वालों को तशय्यों से निकालने के दरमियान
इन लोगों ने बड़ी शिद्दत से फिर कलमी तौर पर तहरीकी तौर पर शहीद आरिफ हुसैन की मुखालफत शुरू की, तहरीक नहीं आरिफ हुसैन की, फ़र्क है। ये नहीं कहते कि तहरीक नफाज़ फिका जावरिया गलत है, आरिफ हुसैन पर इश्काल वारद कर,
उनको कहा गया कि लोग राज़ी नहीं, उलमा राज़ी नहीं, तो एक सिलसिला शहीद ने जाके अपना जो ना जो भी है इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मैं नहीं। ये लाहौर के अंदर वाक़ हुआ था कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस के बाद,
तो 1986 में इन्होंने बहुत इनका जो जलसा था उसका एजेंडा ये रखा कि मेरे तहरीक का ख़त क्या है और ये हमारे लिए कितना मुफीद है और कितना मज़ीर है, ये एजेंडा रखा वफाक में उलमा के अजलास में जिसमें तकरीबन कोई 300-400 उलमा थे, और उसने अलामा आरिफ हुसैन को बहुत तकीर से कहा कि आपने हमारे इस अजलास में सुना, यानी हम ये बहस करेंगे और आपको इसका जवाब देना, खत खतूत भी लिए, बंदे भी भेजे, डेलीगेशन भेजे, ये यकीन पैदा किया कि आगा आरिफ हुसैन से बोला वादा किया कि मैं आऊँगा, तो शहीद चले गए वहाँ पर। अब जान मंजर के अंदर हाल के अंदर वो पहली दफ़ा खुल के जितने भी सीनियर उलमा थे मासमा सही सब हुसैन के बाकी सब ने शहीद पर शदीद इश्काल वाले مسئلہ یہ کہ آپ کی روش غلط ہے، آپ کا نظریہ سیاست غلط ہے، آپ جذباتی ہیں۔ مسئلہ یہ کہہ دیا گیا کہ آپ پٹھان ہیں، آپ ضدی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا علم و فضل میں وہ مرتبہ نہیں ہے، یہاں زیادہ سینئر علماء ہیں، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، آپ نوجوانوں کو علماء کے خلاف ابھارتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ شکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان باتوں کو جواب نہیں دیتا، پھر کبھی دوں گا، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ میں خط امام خمینی کو فالو کرتا ہوں، چاہے آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں اسی خط پہ رہوں، یا تو آپ امام خمینی کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ اس خط کو حفظ کریں، ٹھیک ہے، جب تک وہ مجھے نہیں کہیں گے میں اس کو حفظ کروں، اور اب میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں اس کو مطلب پیادہ کرنے میں اپنی جان کی بازی دے دوں گا، چاہے آپ میرا ساتھ دوں گا۔ اور آنے والے حالات میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تشیع پر افتاد ہے، کہ چاہے آپ چوہوں کی طرح بلوں میں بول رہے ہیں، تب بھی امریکہ آپ کو نکال نکال کے مارے گا۔ صرف حل یہ ہے کہ استعمار کے خلاف آپ پوری ملت کو لے کے استقامت کی صورت میں آ رہے ہیں، اور ملت تسنن کو دعوت دیں گے وہ بھی آ، صرف یہ حل ہے، دوسرا اس کا کوئی حل نہیں۔
جو مخلص لوگ بھی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہید کی شاید اس جو سخت رویہ ہے، تند رویہ ہے، یہ ہم متحمل نہیں ہیں اس کے، کہ اس حد تک امریکہ کی مخالفت کریں، سعودی عرب کی مخالفت کریں، عراق کی مخالفت کریں، جس کی وجہ سے یہ ضیاء الحق کی مخالفت کریں، ہمیں کوئی درمیان والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ شہید کا پورا سخت موقف تھا کہ ہمیں انقلاب اسلامی کے ساتھ ساتھ اپنا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ عوام تو ساتھ تھی نا، عوام تو شہید کی تحریک بنیادی طور پر تو عوام کی تحریک تھی۔
تو اس میں مولانا صفدر صاحب نے کہا کہ تم اگر یہاں استعفیٰ دے دو گے تو ہم باہر کیا کہیں گے، ہم علماء نے آپ سے استعفیٰ لے لیا، یعنی قوم کا پریشر محسوس تھا، قوم ان کے ساتھ، کیونکہ یہ کیسے ہوگا، تو ہمارے مطلب ہماری سوپی ہوگی، ہم قوم کو کیا جواب دیں گے اتنا استعفیٰ دیں۔ تو آگاہ سن کے یہ میں نہیں جانتا، بس میرا استعفیٰ ہے پکا، اور میں استعفیٰ کو کبھی واپس نہیں لوں گا۔ اس میں مولانا اپنا گلاب شاہ صاحب نے یہ کیا کہ اپنا ماما تارا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے، اور اسے شہید کے قدموں پہ رکھنے کی کوشش کی، وہ جائے ایسے کر ایسے کہتے شہید اٹھ کے بدک کے اٹھ کے پری چلے گئے، اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ میری بات قبول کر کے آپ استعفیٰ کا لفظ چھوڑ دیں، واپس لے سکتے۔
شہید عارف الحسینی کسی بھی صورت میں خط امام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شاید ان کی شہادت کی ایک وجہ بھی یہی تھی،
ان کا جو اپنے راستے پر یقین تھا، امام خمینی کی قیادت پر جو ایمان اور باور تھا، وہ ان کو ان رکاوٹوں سے آگے لے کے چلا گیا، اور یہ لوگ اس کا راستہ نہیں روک سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا بڑھتا وہاں جا پہنچا کہ دشمن نے دیکھا کہ نہ اندر والے روک سکتے ہیں، نہ باہر والے روک سکتے ہیں، لہذا اب اس کو مار دینا چاہیے۔
رہب المعظم فرماتے ہیں کہ خواص کی انہوں نے تقسیم بندی کی ہے وہاں پہ، اور اینڈ پہ جو نتیجہ دیا وہ یہی کہ اگر خواص کسی مکتب کے دنیا دار زیادہ ہو جائیں، اس معاشرے میں ہمیشہ امام حسین جیسے قاتل ہوں گے، تو شہید عارف الحسینی جیسے کیوں کیسے قاتل نہ ہوتے، جس معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد طاغوت کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہے، تو شہید تنا ہو گئے، جب شہید تنا ہو گئے تو دشمن نے شہید کو قتل۔
لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے، واقعی یوں لگتا تھا کہ آج اس میت کے بدن سے اس کی روح نکل گئی ہے۔ غم تھا، درد تھا پورے ملک کے اندر، آزاد تھی پورے ملک کے اندر،
جو اپنا سرخ خون لو چہرہ لیے ہوئے ارجی اللہ رب کی منزل کا نظارہ کرے، سرخ خون لو چہرہ لیا کہ انہوں نے یقینی شہادت پائی ہے، بہت بزرگانہ، بہت عظمت والی شہادت،
لاکھوں لوگ جو ہے نا روانہ ہو گئے شہید، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ شہید عارف الحسینی کا ہوا، پورا امن اجتماع تھا، شاید ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا وہاں پہ۔
ہم وطن بھائیوں، میرے باپ عارف الحسینی بیٹا اگر اسی جرم میں قتل ہوا تو ہماری پوری قوم ایسی سرخ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔
تم کس کس کو مرواؤ گے؟
ہماری قوم اسے ہی ہے۔
تم کس کس کو مرواؤ گے؟
ہماری قوم اسے ہی ہے۔
یہ اتنا بڑا صدمہ تھا ملت تشیع پاکستان کے لیے، جہاں جہاں کوئی تھا، سندھ میں، پنجاب میں، پاڑا چناب میں، سب افراد عشق و محبت سے پشاور میں تشریف لائے۔ یہاں یہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر واش روم تھے، وہ شہید ساری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح لاہور اور تشریف لے جانا تھا، وہاں ایک احتجاجی جلسہ تھا، شہید بس ہم آدھا ہی تھے، تو شاید نماز سوچ کے لیے دوبارہ گئے وضو کرنے، اور نیچے ہی سیڑھیوں پہ آ رہے تھے تو قاتل یہاں موجود تھا، اس نے گولی چلائی اور ایک گولی کے بعد اسے یارہ نہ رہا، شاید اس کے ہاتھ میں کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا اور شہید نیچے گر گئے، اور اسی گرنے کی آواز سے لوگ آئے۔
علامہ عارف حسینی کی شہادت وہی عظیم سانحہ ہے کہ جس کی مناسبت سے رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی نے پاکستانی قوم کے نام ایک خط لکھا، جس میں آپ نے امریکی اسلام اور حقیقی اسلام کے فرق کو واضح کرتے ہوئے علامہ عارف حسینی کی شہادت کے اصلی اسباب پر روشنی ڈالی۔ آپ نے اپنے اس تاریخی پیغام میں شہید عارف حسینی کو سید الشہداء کا سچا پیروکار قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کے جانباز مجاہد علماء ہمیشہ سے جہان خواروں کے زہر میں بجھے تیروں کا نشانہ بنتے آئے ہیں، جبکہ نام نہاد علماء ہمیشہ دنیا طلب اور زر پرستوں کی حمایت میں رہتے ہیں۔ آپ کی شہادت پاکستان کی اس عظیم قوم کے لیے کہ جس نے خود استعمار کی تلخیوں کا ذائقہ چکھا ہو، قطعی طور پر غیر متوقع نہ تھی۔ پوری دنیا کی مسلم اقوام جان چکی ہیں کہ کیوں ایران میں متحری اور بہشتی جیسے افراد، لبنان میں راغب حرب، عراق میں باکر الصدر اور پاکستان میں عارف حسینی جیسے افراد کہ جو حقیقی محمدی اسلام کے مبلغ ہیں، کیوں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اسلامی معاشروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی تو مقابلے کا آغاز ہے، اس لیے کہ استعمار اور استثمار کی دیواریں ڈھانے اور حقیقی اسلام محمدی تک پہنچنے کے لیے ایک طویل راہ درپیش ہے۔ آج جبکہ مشرق و مغرب کی استکباری قوتوں میں عالم اسلام سے براہ راست مقابلے کی ہمت نہیں رہی، تو انہوں نے عاجز آ کر ایک طرف تو سیاسی مذہبی شخصیات کے قتل اور دوسری طرف امریکی اسلام پر مبنی ثقافت کی ترویج کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امام خمینی نے ایک بہت ہی بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دین میں دو متضاد راستے ممکن نہیں، اور اگر یہ حقیقت حوزہ علمیہ نے عوام کے لیے صحیح اور واضح طور پر بیان کی ہوتی تو بہت احتمال کے ساتھ عارف حسینی آج ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ پاکستان کے باشرف اور غیور عوام کے، جن سے ہمارا بہت قدیمی، گہرا انقلابی، ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے، میں انہیں اس امر کی تاکید کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شہید کے افکار کو زندہ رکھیں۔ امام نے پاکستانی عوام کو ان کے اسلامی تشخص، عزت، آزادی اور شرافت کی راہ میں ایران کی سچی دوستی کا اطمینان دلایا، اور ایران کو پاکستان کے دفاع میں ایک مضبوط مورچہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہو چکا ہوں۔
پاکستان کے دینی مدارس اگر شہید کے ساتھ کھڑے ہوتے، علماء ساتھ کھڑے ہوتے، دشمن کو پتا ہوتا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کو مارنے سے اس کی موومنٹ کو راستہ تو بدلا نہیں جا سکتا، وہ کبھی بھی مارنے کی ضرورت نہ کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب ہم میں ماروں گا تو یہ موومنٹ اور طاقتور ہو جائے گی، اس کو ایک شہید کا خون مل جائے گا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کو اگر مار دوں گا تو پیچھے ایسا سسٹم موجود ہے کہ ہم اس کی فکر کو بھی مار دیں گے۔ یہی ارتجائی مدارس جن کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری انجام دیتے تو یہ شہید بزرگوار یہ ہمارے درمیان زندہ ہوتا، ہمارے پاس ہوتا۔
یعنی امام کی نظر میں یہ تھا کہ حوضہ جہاد کو انقلابی ہونا چاہیے، حوضہ جہاد کو یہاں پر اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے پیچھے حوضہ ہونا چاہیے، حوضہ کی شخصیات ہونی چاہیے، اور شاید یہ کام نہیں ہو سکا، حوضہ نے صحیح معنی میں اس فکر کو آگے نہیں بڑھایا، اس کام کو لے کے آگے نہیں بڑھے۔
یعنی ماضی کو تو انہوں نے کہہ دیا باقاعدہ کہ آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کا نتیجہ ان کی شہادت ہے۔ اب بھی ہم اگر کہتے ہیں کہ اسی طرح کی صورتحال باقی ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلامی شخصیات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، خود اصل اسلام کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مشکوک بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور جن کی ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔
ذمہ دار علماء جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق سیدھے راستے پر چل کر کام کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو درباری ہیں، جو ایک غلامی کا توغ ان کی گردن میں ہے اور وہ جھکے ہوئے ہیں۔
بیرونی دشمن کی سازشیں بھی اس میں شامل ہیں اور ہماری کمزوریاں بھی شامل ہیں، ہم نے درک نہیں کیا، ہم نے اپنی عوام کو اس انداز سے جو ہمارے جو دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، چاہے وہ علماء تھے، چاہے وہ اسکالرز تھے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس تھے، جو بھی نام دے دیں، انہوں نے اگر صحیح اسلام کو سمجھ لیا تھا تو اس کو صحیح انداز سے منتقل نہیں کیا۔
مشکل خواص کا ہے، اور خواص میں بھی مشکل لیڈرشپ کی ہے۔ اگر مثلا اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، کہ جس طرح شہید راغب عرب لبنان کے اندر قیادت ہٹی تو عباس موسوی آ گئے، عباس موسوی شہادت حسن نصر اللہ آ گئے۔ اگر پاکستان کے حوضہ جات اور دانشگاہی طبقات اتنا دیندار ہوتا اور اتنا مضبوط ہوتا کہ ڈاکٹر محمد علی جیسی شخصیات اور قائد شہید جیسی شخصیات چند بھی ہمارے درمیان ہوتی ہیں، اس سطح کی، اس کوالٹی کی، اس قدر شجاع، اس قدر دیندار، تو بہت سارے حوادث جو اس ملک کے اندر ہمیں پیش آ رہے ہیں وہ شاید نہ آتے، ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔
تو یہ میں کہتا ہوں کہ شہید کے دور اور اس دور میں فرق یہ آیا ہے کہ لوگ بظاہر دینی عبادات کی طرف ممکن ہے وہی ہوں، لیکن اصل فکر جو تھی اسلام کی، یا جو حقیقی اسلام محمدی کی فکر تھی، وہ سے ہم محدود طبقہ ہمارا اس طرف متوجہ ہے۔
بعد والوں کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ جو بعد والی لیڈرشپ تھی وہ آرمانی لیڈرشپ نہیں تھی، جس کی اعلی ترین آرزوئیں ہوں، جس کے اعلی ترین ارمان ہوں، شہید کی طرح کے آرزوئیں اور ارمان۔
یہ تو کوئی اور ہی اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، وہیں رک جہاں تک، جہاں انہوں نے کام کیا اس کو آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تبصرہ کوئی اور کر سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔
اب اگر شہید عارف حسینی صرف 4 سال کی قلیل مدت کے بعد استعماری سازشوں کا نشانہ بن کر شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہی آواز اسی طرح سے باقی رہتی، ولایت کا سفر اسی طرح سے باقی رہتا، ولایت کی پیغام رسانی اسی طرح سے باقی رہتی، انقلابیت اسی طرح سے باقی رہتی، مقاومت کا عمل اسی طرح سے باقی رہتا، استقامت کا مظاہرہ اسی طرح سے باقی رہتا، جوانوں کے اندر موجود ولولے سے استفادہ اسی طرح سے جاری و ساری رہتا، تو یقینی طور پر ہماری قوم بہت آگے جا چکی ہوتی۔
اصل ظالم جو روایات میں وہ یہ کہ ایسی جگہ پر بیٹھ جانا جس کا انسان اہل نہ ہو، یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ظلم ہے، کہ جو کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم میں یہ مقام، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دوں گا۔
شہید عارف حسینی کی شہادت کے بعد علامہ ساجد علی نقوی کی قیادت کا دور شروع ہو جاتا ہے، کہ جنہیں وہی علماء منتخب کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے شہید عارف حسینی کو بھی انتخاب کیا تھا۔ یہ انتخاب کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ علامہ ساجد نقوی شہید کے قریب ترین ساتھیوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ انتخاب کے کچھ عرصے تک نئی قیادت میں پرانی قیادت کی شباہت باقی رہی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں یہ قیادت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس میں پرانی قیادت کی شباہت کم رنگ ہونے لگتی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جو شہید کے دور میں ایک استحکام تک پہنچ گئی تھی، انتشار کا شکار ہونے لگتی ہے۔ یہ داخلی اختلاف اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ آج شہید کی اس تحریک کے وارثین 3 مختلف گروہوں یا تحریکوں میں بٹ چکے ہیں۔ پہلا گروہ تحریک جعفریہ کے نام سے علامہ سید ساجد علی نقوی کی قیادت میں کام کر رہا ہے، کہ جو دینی اور مذہبی امور میں ولی فقی کے نمائندے کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر دوسرے گروہ کے سربراہ ہیں، کہ جو مجلس وحدت مسلمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ، کہ جسے دور جدید کی نئی تحریک بھی شمار کیا جا سکتا ہے، علامہ سید جواد نقوی کا گروہ ہے، کہ جو آج حوض علمیہ اور عروۃ الوثقی کی سرپرستی میں مشغول ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ اپنے آپ کو ولایت کا پیرو، حزب اللہ اور شہید کی تحریک کا وارث جانتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس دوسرے سے اتحاد نہ کرنے کے قوی دلائل موجود ہیں۔
اصل ہم نے جو نمائندہ، ہم جو کہتے ہیں نمائندہ، اصل نمائندہ کس کو کہتے ہیں؟ نمائندہ جو نمایاں کرے اس شخص کو جس کا وہ نمائندہ ہے, اس کی فکر کو نمایاں کرے, اس کے علاوہ تو نمائندہ ہونے کا معنی ہی پیدا نہیں ہوتا.
تحریک ہاں بالکل ٹریک سے ہٹ گئی, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تھے, درسہ کی پوری ٹیم تھی, کافی لوگ مکتبی تھے, وہ متحرک تھے, تو یہ ٹریک سے ہٹنا مردم عمومی کو اتنا احساس نہیں ہوا. وہی نعرے لگتے رہے کہ زندہ ہے حسینی ساجد کی شکل میں, جبکہ یہ سوئے ادب ہو جائے گا. ہم شدت سے محسوس کرتے تھے کہ حسینی کو جا اور ساجد نقوی کو جا, بہت فرق ہے. اور یہاں پھر اور بھی بہت سارے عوام آ گئے کہ حسینی قوت توکل کی بنیاد پر چاہ رہے تھے, جیسے میں نے عرض کیا, اپنی قوت بندگی کی بنیاد پر چاہ رہے تھے, اپنی فکر کی بنیاد پر چاہ رہے تھے. یہ جو چلے تو پھر یہ صرف مادی وسائل کی بنیاد پہ چلے.
میں مختصر کہہ سکتا ہوں, جب ہماری باری ہمارے آئے گا مسئلہ کہ ہم نے کیا کیا اور کس حد کامیابیاں کی, تو اس کی بڑی تفصیل ہے اور بڑے لمبا عرصہ ہے, ایک 28 سال کا عرصہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو شہید کے سامنے جو اہداف تھے وہی اہداف ہمارے پیش نظر رہے, اور البتہ حالات کے اختلاف کے ساتھ اور حالات مختلف حالات میں انداز مختلف تھا, لیکن وہی چیز مد نظر تھی, اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے جد و جہد کی. اور جو کامیابیاں اس ملک کے اندر متوقع ہیں وہ ہم نے حاصل کی.
پاکستان کو حاصل کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر ایک مملکت اسلامی وجود میں آئے, ایک اسلامی نظام وجود میں آئے.
برِ صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا اور بنایا, وَإِلَّا برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہتی ہوئی کسی قسم کے مذہبی رسومات سے ممانعت نہیں تھی. مسلمانوں کی مساجد اب بھی ہندوستان میں موجود ہے, مسلمانوں کے امام باڑے اب بھی ہندوستان میں موجود ہے. اما وہ چیز جس کے مسلمانان برصغیر احساس کی کمی احساس کرتے تھے, وہ تھی ایک ایسی حکومت جو مسلمان اسلام کے نام پہ بنا کر وہاں سنی اور شیعہ سے بالا تر ہو کر اسلامی نظام نافذ کیا جائے.
پاکستان کے اندر انہوں نے, اب یہ کسی سازش کے تحت ہے یا کسی اتفاقی ہے, کوئی بھی نام دے, میں اس پہ اپنی کوئی اور نہیں رکھتا, لیکن اس کے اندر ایک خونی اور ایک عوامی انقلاب مشکل نظر آتا ہے پاکستان کو جو سٹرکچر ہے.
اب اگلی بات, اگر آپ توقع رکھیں کہ لوگوں نے اٹھ کر انقلاب کیوں نہیں کیا, تو یہ تو پاکستان کے حالات سے منحصر ہے, یہ ان کی کاوشوں اور کوششوں پر اس سے کوئی عرف نہیں آتا. پاکستان کے حالات کیسے ہیں یہ موضوع ہی الگ ہے, اس کا تجزیہ ہی الگ طور پہ ہے کہ یہاں پاکستان میں کون سی کوششیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں اور نتیجہ بخش ہو سکتی ہیں.
اب وہاں پہ ولایت فقیہ نافذ نہیں ہو سکتی, وہاں پہ خلافت نافذ نہیں ہو سکتی, نیا اسلامی نظام کا کوئی اگر کوئی سٹرکچر, جو ترکی کا سٹرکچر ہے مثلا, وہ وہاں پہ تقریباً اس سے ملتا جلتا پہلے سے موجود ہے. سعودی عرب والا, امریت والا, ایک خاندان مسلط ہو جائے.
اب اگر ہم یہ کہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ نے کیوں حکم دیے؟ اگر ایک کام ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو قرآن باطل ہو گیا, پھر تو قرآن الہی کتاب, جہانی کتاب نہ ہوئی, پھر تو قرآن کو وہ ٹھیک ہے کہ وہ صرف کمرے میں رکھا رہے اور عملی طور پہ معاشرے میں نہ آئے. اگر آپ نے قرآن کو کہنا ہے عملی کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو قرآن کا نظام بھی لانا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں قرآن میں نظام نہیں ہے تو پھر قرآن کتاب ناقص ہو جائے گی.
اب میں نے یہ جزوہ لکھ کے لے کے آیا تھا یہاں پہ کہ سید الشہداء نے فرمایا ہے, اس کے بعد آغا عارف صاحب نے ہمیں تعلیم دی, اس پہ امام خمینی کی یہ تاکید ہے, اس کے بعد آغا حسن نصر اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی نوجوان یا انسان قتل ہو تو وہ ویرا نہ کرو, آپ مظلومین پاکستان کی بات کریں, وہاں نظام عوض کرنے کی بات کریں, انہوں نے بھی یہی تاکید کی. تو یہ سب کے لیے میں کہتا ہوں خط یہ بنتا ہے, جبکہ ہم دوسرے طریقے سے عملیات کرتے ہیں, روش سیاست ہماری دوسری ہے اور اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں.
ایک نسل آئی ہے شہید کے بعد اور انہوں نے آ کے اختلاف پیدا کیے, سمجھے نا, پہلے انقلابی ایک گروہ ہوتا تھا, پھر دو ہو گئے, اب الحمدللہ تین ہو گئے.
نہیں کوئی نہیں ایسا نہیں ہے, فکری طور پر تنازع نہیں ہے, ممکن ہے اسلوب اور روش میں اختلاف ہو سکتا ہے, یہ طریقہ کار اپنایا, لیکن اصل انقلابی تفکر میں ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
ایک ہے اس پہ عمل درآمد کا طریقہ, انداز ہے عمل درآمد کا.
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فکر ہے وہ روشن ہو چکی ہے, لیکن جو عمل عملی جو اس کی شکل ہے
اس کا جو انداز ہے نا, اس کا طریقہ کار ہے, وہ حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. یہ ہوتا بھی ایسے ہر فکر میں ایسے ہے, ایسے اس میں صرف نہیں ہے. انداز جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے, وہ ظاہر ہے اس کو تبدیل وہ ہوتا ہے, اور اس وہ اس میں بھی وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جو اس فکر کو نتائج کے نزدیک کر دے.
آپ نے ایمرجنسی ہینڈلنگ کرنی ہے. آج بھی بڑا چنار میں واقعہ ہوا, لوگ شہید ہو گئے, ایک ایمرجنسی ہے, پورے ملک میں آج مظاہرے ہوئے ہیں. اپنی آواز کم از کم پہلا مرحلہ تھا کہ سب سے چھوٹا کام کیا کہ احتجاج کرنا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, یہ پہلا کام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ احتجاج جتنا مؤثر اور طاقتور ہوگا اتنے اس کے اثرات ہوں گے.
ہم نے تو اب بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں, لیکن صورت حال یہ ہے کہ ہم ایک لمٹ ہے. میں اگر کام کروں گا تو مجھ پر تو شاید بوجھ کم آئے, اس پہ بوجھ آئے گا, آپ پہ بوجھ آئے گا, فلاں پہ بوجھ آئے گا. ان کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ ان کے دست و بازو جو ہے ان کو وہ کرو توڑو, اور یہ
ہر وقت ہمارے پیچھے چیزیں ہمارے دوستوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ایجنسیوں والے, کبھی کون, کبھی کون, کبھی ان پر ایک کیسز بنائے جاتے ہیں, کبھی کیا کیا جاتا ہے. تو بالآخر ایک مشکل گراؤنڈ ہے پاکستان میں نا, آپ کے لیے آل سعود جو پاکستان, جن کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, ہیوج انویسٹمنٹ ان کی ہے پاکستان کے اندر, وہ اینٹی اسرائیل امریکہ اور اینٹی آل سعود قوتوں کو آسانی سے طاقتور نہیں ہونے دیں گے.
شہید عارف الحسینی نے چار سال میں اپنا فریضہ نبھایا, تو ان چار سالوں کے بعد جن جن کو اللہ نے یہ توفیق دی وہ بھی حسب حیثیت اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نبھایا ہو, لیکن اس طرح کی اسٹرانگ بڑی اور ملکگیر شخصیت کا خلا موجود رہا جو اب بھی ہے.
تو یہ خلا 20 سال ہم نے دیکھا کہ امت کے اندر ایک نیند کی حالت تھی, پاکستانی قوم نیند میں ہے.
موجود قیادتوں کو, موجود راہبروں کو, موجود علماء کے کیڈر کو آپس میں بٹھا کر ان کی صلاحیتوں اور ان کے استعداد سے استعدادوں کو جوڑ کر اگر ملت کی پیش رفت کا کام لیا جائے تو اس سے آج جو انفرادی طور پر لوگ کام کر رہے ہیں, ٹولوں کی صورت میں, گروپوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں, اس کی نسبت کئی گنا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
جب ہم ایسی مصیبات و مشکلات سے گزر رہی ہیں تو اس وقت جو بھی اختلاف کا آواز بلند کرے گا آپ اس کو شیطان سمجھ لو, وہ ملت جعفریہ کا دشمن ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایران میں مسلمانوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح امریکہ کو ذلت کے ساتھ ایران سے نکال دیا, وہ صرف اور صرف اتحاد اور اتحاد کا نتیجہ تھا.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام خمینی کے اس پیغام کو 30 سال گزر جانے کے بعد بھی خواص آج تک اسے درک نہیں کر پائے. روش کے اختلاف میں الجھے یہ خواص بھول گئے کہ امام کے پیغام کی روشنی میں ان کو چاہیے تھا کہ شہید کے فکر کو زندہ کرتے. اسلام ناب محمدی کی ترویج کے لیے امریکائی اسلام کے جس کا کام ہی اختلاف اور انتشار پھیلانا ہے کے مقابلے میں ایک اتحاد کی فضا ایجاد کرتے, اور اگر یہ کام حوزہ‌ای علمیہ نے ٹھیک سے انجام دیا ہوتا تو آج شہید نہ صحیح مگر کم از کم ان کی سوچ ہی ہمارے درمیان زندہ رہتی. مگر افسوس کہ خواص ابھی تک یہ کام انجام نہیں دے پائے.
لہذا اگر شہید ہوتے تو آج نہ صرف یہ کہ حالات اس طرح کے بالکل بھی نہ ہوتے, اکثر مختلف ہوتے, مختلف حالات ہوتے, بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کی نسبت بہت بہتر حالات ہوتے, اس لیے کہ وہ بہت با استعداد بھی تھے, بہت با استعداد تھے.
وہی سوال آتا ہے نا کہ مثلا شہید یا شہید جیسی شخصیت اگر آج ہوتی یا شہید خود بھی زندہ ہوتے, ظاہر ہے وہ جو کچھ
نہیں ہوتا, کیا ہو رہا تھا,
نہیں ہوتا
زیادہ دیر. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے کہ علماء کسی ایک جگہ پہ بیٹھ،
ہمارے نوجوانوں میں بڑے بڑے پکیزہ لوگ ہیں جو کہ ایک راہ نہ ملنے کی وجہ سے محدود ہوئے پڑے ہیں، جب ان کو کوئی راہ مل جائے گی نا تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ سنبھال
علماء کی سطح پہ کوئی کسی قسم کی،
علماء کی سطح پہ میں نہیں ابھی کہہ سکتا سچی بات، ہوں گے ضرور
جیسے ایم ڈبلیو ایم اور مثلاً باقی
نہیں، ان تینوں کے بارے میں دیکھیں سائن نقوی صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، میرے بہت سارے احساسات ہیں اور ایم ڈبلیو ایم کی تاسیس میں رہا ہوں، اس کے آئین کی لکھنے میں رہا ہوں، ابتدائی چار سالوں کیبنٹ میں رہا ہوں، رائے صاحب میں یہاں قم میں بھی اکٹھا تھا، پشاور میں ہم اکٹھے رہے، میں ان کو سمجھتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، سید جواد صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ارتباط رہا ہے، میری تشخیص یہ ہے کہ اب آخر میں یہ تینوں اس وقت قوم کو بیدار کرنے کی بجائے قوم کو سلانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔
جواد نقوی بہت کام کر رہا ہے، جواد نقوی کو میں نے بولا بھی تھا کہ کتاب میں جو کچھ آپ شیعوں کو متوجہ کر رہے ہیں ویسے پرجنار کے لیے جتنا آپ بولتے ہیں وہ کوئی اور مولوی نہیں بولتا، اور یہ آپ کی تقریر جو ہیں لوگوں کی بیداری میں یہ تو بہت کرامت ہے، لیکن خود پتہ نہیں ہے اتحاد کی طرف نہیں جاتے، لوگ بیدار ہیں، غیر جواد نقوی بہت کام کرتا ہے، ہمارا خیال ہے اگر جواد نقوی آ جائے تو کام ہو جائے گا۔
استاد کے مقابلے میں بھی آج ایک بڑی مشکل یہ متحجرین ہیں، جس طرح شہید کے لیے متحجرین تھے رکاوٹ تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک خاص فکر رکھتے ہیں اور اس فکر کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس وجہ سے وہ انقلاب کو ایرانیت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ امام کو ایک ایرانی لیڈر سمجھتے ہیں، وہ رہبر معظم کو ایک ایرانی لیڈر سمجھتے ہیں، اور جو ان کی بات کرنے والا ہے اس کو ایرانیوں کا ایجنٹ اور اس عنوان سے کرتے ہیں،
جو بھی شہید کے لیے بھی کرتے تھے،
جو بھی شہید کے لیے بیان فرماتے تھے، تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو چیلنجز تو ہیں، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ اگر قوم کی تربیت ہوئی اور قوم نے جس طرح شہید عارف علیہ حسینی کے مقصد کو آج تحدی کچھ لوگوں نے جوانوں نے سمجھ لیا، تو ہم دیکھیں گے کچھ ہی عرصے بعد خود لوگ اس مطلب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔
دیکھیں سید جواد صاحب یہ باتیں کرتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں کرتا، سید نقوی صاحب یہ باتیں نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں، سید جواد صاحب ضرور کرتے، لیکن وہی بات ہے کہ جب تک آپ عمل نہ کریں نا اس کی تاثیر نہیں بنتی، باتوں کی حد تک، خطبات کی حد تک، سیمینار میں ایڈریسز کی حد تک وہ گفتگو کرتے ہیں، ان معاملات کو بھی چھیڑتے ہیں۔
تو اس ٹائم استاد سید جواد نقوی سے زیادہ میں پاکستان میں بھی عنوان قائد اور کوئی مناسب بندہ نہیں، تمام جہاد کو اگر مد نظر رکھا جائے، مثلا بصیرت کے لحاظ سے فوق العادہ ہیں، دشمن شناس، مدیر، اس کے بعد رہبریت کی صلاحیت، علم، تقوی، عمل، کافی حد تک جو ایک رہبر کی شرائط ہونی چاہیے وہ استاد میں موجود ہیں۔
اگر تو یہ گروہ ایک خاص ویژن کے ساتھ، ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں طے کی ہیں، ایک روڈ میپ بنا لیا ہے، تو پھر تو کچھ حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی ادھر کونے میں ایک کام کر رہا ہے، کوئی اس جگہ پہ اپنے طور پہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی اس جگہ پہ اپنے، تو یہ کوششیں کوئی اتنا نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوں گی، لیکن ممکن ہے چھوٹی سطح پہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات سامنے آ جائیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ملیں آپس میں، تقسیم کار کریں آپس میں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون بنیں، ذمہ داریوں کا تعین کریں کہ کس کو کیا کام کرنا چاہیے، باہمی احترام کے کلچر کو ڈیولپ کریں، ایک دوسرے پر تنقید کی بجائے ایک دوسرے کی تثبیت کے لیے کام شروع کر دیں۔
اب لوگ، میں جو کہتا ہوں، جو آپ کو تسلی دے رہا ہوں یا خود بھی مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک زبردست پاک ہونے والا ہے، تو وہ یہ ہے کہ عوام کا ذہن کھل گیا ہے، ابھی نہ علماء کے لیے کوئی دیکھتا ہے، علماء کا کوئی حیثیت نہیں ہے آج کل ہمارے لوگوں کے دماغ میں، نہ مشران کی کوئی حیثیت ہے، ویسے یہ جوان اکٹھے ہو رہے ہیں ہر گاؤں میں۔ یہ ایک درخت ہے تقریباً اس کی عمر کا جو اندازہ ہم لگاتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے زمانے، یہ 700 سال سے اوپر کا ہے۔ اس کے نیچے بہت سے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، تو نشست و برخاست کیا ہے آغائے لبنان کا آغائے موسوی صاحب، عباس موسوی، وہ بھی ایک دفعہ آیا تھا ادھر آغائے شہید کو کی ملاقات کے لیے، وعدہ کیا تھا آغائے شہید، پھر شہید ہو گیا تو اس کے بعد آیا اور ادھر آیا تھا۔ ویسے ادھر وہ بیٹھا نہیں ہے، اچھا، لیکن ادھر سے گزرا ہے، ہمارے ساتھ چائے بھی پیا ہے عباس موسوی نے۔ یہ بہت پرانا درخت ہے، اسی کے نیچے ہمارا تمہاری پنجاب جیسا چوپال بنا ہے، بس ادھر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت پرانا ہے، تقریباً 400-500 گرانوں کا گاؤں ہے، سب شیعہ ہیں ادھر اور بہت منظم ہے۔ یہ جو چھوٹا پہاڑ آپ کا نظر آتا ہے، یہ والا، یہ ہمارا ہے، اس کی چھوٹی سے اس طرف جو بڑا پہاڑ ہے یہ افغانستان کا ہے، یہ تقریباً 0.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہمارے سے ہے۔
کیا کر رہے ہو بس؟ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اردو بولتے نہیں بولتے؟ بولتے اردو آتی؟ کیا نام ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں،
اسد۔
اسد، ماشاء اللہ، پڑھتے ہو اسکول میں؟ کون سی کلاس میں؟ ون کلاس میں، اچھا۔
وہ علی سینہ یوتھ اکیڈمی کے نام سے ایک اسکول ہمارا یہ ہے، اور ایک فاطمہ جناح گرلس اسکول کے نام سے اسکول چلا رہے ہیں۔
صحیح، کتنے عرصے سے؟
یہ 9 سال سے ہمارا اسکول،
9 سال سے،
اور فاطمہ جناح کے 2 سال ہو رہے ہیں۔
جس طرح پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس طرح پاکستان کا بھی ہے کہ بہت کم لوگ شہید کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس میں بدقسمتی سے علماء کے آپس کی جھگڑے ہیں جو آپس میں جھگڑتے رہے، اور شہید کا پیغام، امام خمینی کا پیغام، یا اصل پیغام الہی عوام تک نہ پہنچا سکے۔ تو ہے لوگوں کی عقیدت، لیکن بصیرت کی حد تک نہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم فیڈنگ کرتے ہیں، ہمارے ٹیچرز تقریباً سب نظریاتی اور فکری لحاظ سے اچھی فکری اساتذہ ہیں، تو ان کیمسٹری کی کلاس میں بھی ہمارے ٹیچرز کوشش کرتے ہیں کہ رہبر امام خمینی، شہید حسینی کا کوئی پیغام پڑھ کر سنا دے۔ فزکس میں بھی کرتے ہیں، بائیو میں بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو بھی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس کے سر پہ شاید شہید کا ہاتھ آیا ہے، شہید کے ہاتھ کی وجہ سے وہ چنگاری ابھی تک باقی ہے۔
اچھا، یار جلدی سے مجھے بتائیں، شہید عارف حسینی کو کون کون جانتا ہے؟ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے۔ کون ہے، کون ہے شہید عارف حسینی، کون ہے؟
پوری قوم کا قائد۔
قائد ہے؟
یس،
قائد۔ اچھا، کون سی قوم کا؟
اسلامی۔
اسلامی، شاباش۔ تو شہید کیوں ہو گئے وہ؟
دشمنوں نے اسے شہید کیا تھا۔
کیوں شہید کیا تھا؟
اسلامی ممالک، اسلامی جو مذہب تھے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔
صحیح، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلو، خدا حافظ۔
مگر افسوس ملت جعفریہ سے ایک اشتباہ سرزد ہو گئی، لیکن ہمیں اس تاریخ سے سبق لینا ہے کہ آئندہ ایسا اشتباہ نہ دہرایا جائے۔ وہ اشتباہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نے اسلام آباد معاہدہ کو آخری فتح سمجھ کر قائد مرحوم کو تنے تنہا میدان میں چھوڑ دیا۔ علماء بھی چلے گئے، وکلاء بھی چلے گئے، ملت بھی چلے گئے، مرحوم قائد تنے تنہا میدان میں رہ گئے۔ یہ اپنے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقصد میں میرے خون، میرا جو چیز کام آئے میں ملت جعفریہ سے دریغ نہیں کروں گا۔ اگر میری زندگی میں کوئی مثبت نقطہ نہیں ہے تو میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ میرا یہ ناقابل خون اسلام کے لیے کام کر کے میں کل محمد والے محمد کے ساتھ تو روح ہو جاؤں گا۔ Thank you.